الرحيم الحمد لله بارئ الخلائق اجمعين باقي الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وفكرة الطاهرين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الارضين وحجته على العالمين اجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة ولا اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.
آج یہ سلسلہ دوبارہ تو شروع ہوا ہے مگر آثار ایسے ہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ دو ہفتے اور ہماری گفتگو ہوگی اور اس کے بعد ہر سال کے طریقے کی طرح سے ایام عزا کے اختتام پر 12 یا 17 ربیع الاول کے بعد پہلے جمعے سے پھر باقاعدگی سے شعبان تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بہرحال شریک ہونے والے بھی اس چیز سے عادی ہو چکے ہیں جس اعتبار سے بغیر کسی رسمی اعلان کے بھی آپ حضرات یہاں پہنچ گئے. مسلسل وقفوں کی وجہ سے بات بار بار ادھوری رہ جاتی ہے لیکن کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے کہ جس پر گفتگو ہو رہی ہو. صحا میں نجاسات کا مسئلہ مکمل ہوا تھا اور اب مطہرات کی گفتگو کا آغاز تھا لیکن جدید جو فقہی کتب لکھی جا رہی ہیں ان کے انداز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسائل شفا سے ہٹ کر شفاہی کے اس مسئلے کو واضح کرنا ہے. پہلے ہمارے علماء اعلام کا طریقہ یہی تھا کہ کتاب میں فقط مسائل ہوتے تھے اور اب تھوڑا تھوڑا ان مسائل کا مقصد اور ان مسائل کا مطلب بھی واضح کیا جاتا ہے. شاید ہماری آج کی گفتگو بھی ایسی ہو اور اگر ایسی ہوئی تو یقیناً اس مجمع کے بڑے حصے کے لیے بہت خشک ہوگی مگر جو حضرات مسلسل ہمارے ساتھ شروع سے ہیں ان کے لیے شاید اس میں کوئی نئی یا کوئی معلومات کی بات نظر آ جائے. نجاسات جو اسلام میں 10 ہیں یا 11 اس پر گفتگو ہو گئی ہے. یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ ہم کو فلسفہ احکام نہیں معلوم. انسانوں کو پروردگار عالم نے فلسفہ احکام کا علم نہیں دیا ہے یعنی شریعت کے احکامات کی وجہ کہ اگر خون کو حرام کیا گیا تو کیوں حرام کیا گیا, اگر پیشاب کو نجس قرار دیا گیا تو کیوں نجس قرار دیا گیا, اس کی صحیح علت اس کی صحیح وجہ یہ ہم کو نہیں معلوم اور اس کو شریعت کی زبان میں فلسفہ احکام کہا جاتا ہے. نماز میں ایک رکوع کیوں ہے دو کیوں نہیں, دو سجدے کیوں ہیں ایک یا تین کیوں نہیں, یہ ساری چیزیں یعنی احکامات شریعت کا فلسفہ اس کی فلسفی اس کی وجہ اس کی علت یہ نہ ہم کو بتائی گئی ہے اور نہ ہی ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں. لیکن معصوم نے بھی اور خود پروردگار نے بھی قرآن میں بعض مقامات پر کچھ احکامات کو بیان کرتے ہوئے ان کے فوائد میں سے کسی چیز کی جانب اشارہ کر دیا ہے. صحیح وجہ تو نہیں بتائی مگر یہ بتا دیا کہ اس میں جو اس کی اصلی وجہ خدا کے پاس ہے اس کے علاوہ تمہارے لیے یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے, یا فلاں چیز کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے یہ صرف خدا کو معلوم ہے لیکن اس وجہ کے علاوہ جو پروردگار کے پاس ہے ظاہری اعتبار سے یہ نقصان بھی ان چیزوں کا ہو سکتا ہے. اسی سلسلے میں نجاسات کے بارے میں بات آتی ہے, ایک مختصر سا جائزہ ہم لیں گے نجاسات کا, اس کے بعد مطہرات پر ہماری گفتگو شروع ہو جائے گی. نجاست کا لفظ سنتے ہی عربی میں, یہ لفظ عربی کا, عربی کا یہ لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے گندگی کا, تصور آتا ہے پلیدی کا, تصور آتا ہے کسی ایسی چیز کا جو صاف نہیں ہے, نجس سے ہمارے یہاں عام طور پر یہی مراد لیا جاتا ہے. اور یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے بعض نجاستیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور بعض بعض چیزوں کو بھی ہم نجس سمجھ لیتے ہیں. نجاست کے معنی عربی زبان میں نہ گندگی کے ہیں نہ پلیدی کے ہیں, بلکہ نجاست کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اور فقہ میں اگر آپ نے اس سے پہلے کے مسائل سنے تو یہ کئی دفعہ میں نے یہ جملہ دہرایا کہ اگر ایک کپڑا بالکل گندا یا میلا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نجس ہے, اس کے اندر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے جب تک کہ ان 10 یا 11 نجاستوں میں سے کوئی اسے نہ لگے جنہیں اسلام نے نجس کہا ہے. اسلام نے جن چیزوں کو نجس قرار دیا ہے علماء نے ان کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے. جتنی بھی نجاستیں ہیں اسلام میں, پیشاب و پیمانہ, منی ہو, خون ہو, مردار, غصہ ہو, سور ہو, کافر, شراب, بقا, اور پھر نجاست کار اونٹ کا یا حرام طریقے سے جنب ہونے والے کا پسینا. جتنی بھی نجاستیں ہیں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ نجاستیں تو ایسی ہیں کہ جنہیں نجس کسی لیے قرار دیا گیا کہ ان کے ساتھ گندگی کا ایک تصور جو ایک صحیح فطرت رکھنے والے انسان کی طبیعت سے مناسبت نہیں رکھتا. ویسے تو اس دنیا میں ہم کو پیشاب پینے والے بھی مل جاتے ہیں, مگر سلیم و طبع جس کی فطرت صحیح ہو وہ خود بخود ان چیزوں سے صلاحیت کرتا ہے, نفرت کرتا ہے, دوری اختیار کرتا ہے. جس کے اندر پیشاب ہے, پیخانہ ہے, منی ہے, مردار اور کسی حد تک خون بھی آ جاتا ہے. کچھ چیزوں کو اسلام نے اس لیے نجس قرار دیا کہ اس کے اندر ظاہری اعتبار سے بے انتہا جسمانی نقصانات ہیں, جس میں کتا اور سور شامل ہیں, کہ اگر کسی برتن کو چاٹ لے تو اس کے پاس کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے بالکل ہی مختلف بتایا ہے. کچھ چیزوں کو اس لیے نجس قرار دیا گیا کہ ظاہری اعتبار سے شاید اس میں نقصان نہ ہو, کہ اگر وہ ہمارے کپڑے پہ لگ جائے یا ہمارے جسم پہ لگ جائے. ذہن میں رکھیے کہ گفتگو نجاست کی ہو رہی ہے, حرام چیز سے کھانے کی نہیں ہو رہی, مگر شریعت یہ چاہتی کہ ایک مومن اس چیز سے دور رہے, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کے قریب رہے گا تو کسی وقت بھی وہ چیز انسان کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے. اس میں ایک کشش ہے ظاہری اعتبار سے, ایک اٹریکشن ہے. اب اگر مومن کو یہ کہا جائے کہ اس چیز کا پینا یا کھانا حرام ہے مگر اس کے قریب جا سکتے ہو, لیکن ہر وقت یہ امکان رہتا کہ انسان اس کے قریب رہنے کی وجہ سے کہیں اس کا عادی نہ ہو جائے اور اس حرام میں نہ پڑ جائے کہ جس سے بچانا ہے. علماء کہتے ہیں کہ شراب کے نجس ہونے کی وجہ یہی, حرام تو ہے شراب مگر اس سے ہٹ کر بات یہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ ہمارے جسم پہ لگ گیا تو ہم کیوں اپنے آپ کو پاک کریں, اگر ہمارے کپڑے پہ لگ گیا تو ہم کیوں اپنے آپ کو پاک کریں, جبکہ وہی انگور کا رس پاس ہے بالکل, اور تھوڑے عرصے کے بعد, تھوڑی سی پروسیسنگ کے بعد جب شراب بنتا ہے تو اب نجس ہو گئے. تو شاید شراب کپڑے پر گرے تو کوئی نقصان نہ پہنچائے, مگر کیونکہ دل میں ایک نفرت اور کراہیت پیدا کرنا تھی اس چیز سے, مومن کو اس سے دور رکھنا تھا. شراب کا یہ نقصان معلوم تھا کہ اگر آدمی ذرا لاپرواہ ہو جائے اور زیادہ احتیاط نہ کرے تو ایک وہ منزل ضرور آ سکتی ہے کہ شراب کا نشہ, شراب کی لذت دنیا والوں کا طریقہ دیکھ کر وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو دل میں ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو اسلام نے نجس قرار دیا, جس میں شراب کو خاص طور پر اس میں شامل کیا گیا. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ دیندار نہ بھی ہو آدمی, لیکن اگر ایک اسلامی ماحول میں اس نے پرورش پائی تو شراب سے اتنی زیادہ نفرت ہو جاتی یا گھبراہٹ ہو جاتی کہ شراب پینا تو دور کی بات ہے, شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتے ہوئے انسان کو بڑا عجیب لگتا, شراب کے برتن کو استعمال کرتے ہوئے بڑا عجیب لگتا. یہ اسی 1400 سال کی تربیت کا نتیجہ کہ شراب کو نجس قرار دے کر اسلام نے تمام مسلمانوں کو یہ تربیت دلوائی تھی. اور چوتھی جو وجہ, نمبر 1, کچھ نجس چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں واقعاً گندگی, نمبر دو کچھ ایسی نجس چیزیں ہیں جس میں نقصان ہے اس کے نقصان سے بچانا, یعنی نقصان نجاست میں پینے میں نہیں, خالی کپڑے پر لگ جائے جیسے کتے کا سوپ تو اس میں نقصان کے امکانات ہیں اس سے بچانا. نمبر تین کچھ ایسی حرام چیزیں کہ جو اگر جسم پر لگے تو نقصان دہ تو نہیں مگر طبیعت میں اس سے دوری اور نفرت پیدا کرنا, اس لیے اسلام نے ان کو حرام قرار دیا. اور نمبر چار کچھ ایسی چیزیں کہ جن کو اس لیے نجس قرار دیا گیا ہے کہ اگر ہم نے ان سے پرہیز نہیں کیا تو پھر شراب کے پینے سے تو جسمانی نقصان ہوگا, ایمان کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے اور انسان کے بہت سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا امکان ہے. اس میں کافروں کی نجاست آ جاتی ہے. کافر ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان سے زیادہ صاف ستھرا ہو, نجاست کا تصور نہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کافر کے مقابلے میں زیادہ نجس, زیادہ گندا, زیادہ پلید نظر آئے اور ایک کافر ہمیں زیادہ صاف ستھرا نظر آئے. ہو سکتا ہے بلکہ یقینی طور پر جسمانی اعتبار سے کافر سے ملنے میں ہمیں کوئی قسم کا نقصان نہیں, جیسا کتے اور سور کے پسینے یا دھوپ لگ جانے میں نقصان کا امکان ہے. مگر وہاں پہ کافر کی نجاست گندگی کی وجہ سے نہیں, اور یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے صاف ستھرے لوگ مغرب کے رہنے والے اور اسلام ان کو نجس قرار دے رہا. نہ تو نجاست اس لیے ہے کہ وہ لوگ گندے, نہ ہی نجاست اس لیے ہے کہ اسلام کے دل میں کافروں سے کوئی نفرت ہے, کوئی تعصب ہے. مسلمانوں کو کافروں سے دور کرنا ہے ایک نفرت کی وجہ سے, ورنہ کے پاس بہرحال ذہن میں رکھیے, اگر کے کہنے کی بات نہیں ہے لیکن بتا دیا جائے کہ مسلمانوں کے اکثر فرقے کافروں کو پاک سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کافروں کی روح نجیس ہے جسم پاک ہے, اس لیے ان کے ہاتھ کا کھانا پینا بالکل جائز ہے. بلکہ اکثر مسلمانوں کے یہاں کافر کو نجس صحیح مانا گیا. یہ ہمارا 1400 سال کا مستقبہ مسئلہ, یعنی شیعہ حضرات کا کہ ان کے یہاں کافر نجس, باقی مسلمانوں کی اکثریت کافروں کی نجاست کے قائل نہیں. اگر یہ صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ خیال نہ آنے پائے کہ کوئی نفرت ہے ہمیں کافروں سے یا کوئی دشمنی ہے ہمیں کافروں سے, جس کی وجہ سے ہم ان کو انسان سمجھنے کے باوجود حقیر سمجھ رہے ہیں یا نجس سمجھ رہے ہیں. اب یہ تاریخ کی روشنی میں ایک بات ہے کہ اگر نفرت اور دشمنی کی بات ہوگی تو یہ بالکل واضح کہ آج تک تاریخ گواہی دے رہی کہ شیعہ نے اہل بیت کو کافروں نے کبھی وہ نقصان نہیں پہنچایا جو خود مسلمانوں نے نقصان پہنچایا. تاریخ ہمارے سامنے, بنو امیہ کے دور کے مقتل, بنو عباس کے دور کے دہشانے اور قید و خانے, عثمانی خلفاء کے دور کا قتل عام, مغلیہ دور کے اندر محبان اہل بیت کے لیے زندگی کا تنگ ہو جانا, تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی کہ جہاں تک نفرت کی بات ہے, دشمنی کی بات ہے, اس کی بنیاد پر اگر کوئی بات کہہ پاتی تو پہلے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے نجیب سمجھتے. مگر یہ عجیب بات کہ اتنے ظلم اور تشدد کو برداشت کرنے کے باوجود تمام علماء شیعہ متفق ہیں کہ ہر طلبہ پڑھنے والا مسلمان تھا, لیکن کافروں کو براہ راست نہ عیسائیوں سے کبھی ہمارا ٹکراؤ ہوا, نہ ہندوؤں سے کبھی ہمارا ٹکراؤ ہوا, نہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے ہمارا ٹکراؤ ہوا اور ان کو نجس سمجھا جا رہا. تو مسئلہ نفرت کا نہیں, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو انسانیت کے خلاف ہے, رواداری کے خلاف ہے, اخلاق کے خلاف ہے کہ ہم اس کو نجس سمجھ کے اس سے دوری اختیار کریں. ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں, بالکل اجازت دیتا ہے اسلام اس سے بات چیت کرنا, تعلقات قائم کرنا, اٹھنا بیٹھنا, مگر اس کو نجس قرار دے گا صرف اس لیے کہ ایک اگر سرحد ہو, ایک اگر لائن ہو, ایک اگر خط ہو, ایک اگر لکیر کھینچی ہو کہ جہاں سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے ہو, جہاں تک پہنچ سکتے ہو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو, تو آدمی کو ہر وقت ہوشیار رہنا پڑتا, خبردار رہنا پڑتا, ہر وقت جاگتے رہنا پڑتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اس سرحد کو کراس کر لیا اور ہم مجرم بن گئے. اور جو پابند شریعت لوگ آپ دیکھیں کہ غیر منتظم ہندوستان, ان کے ہندوؤں سے کتنے اچھے تعلقات تھے, مگر مجھے ایک لائن شریعت نے ڈرا کی تھی, ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی, یہاں تک جا سکتے ہو اس سے آگے نہیں جا سکتے ہو, اس کی وجہ سے ان کے عقائد ہم پر اثر انداز نہیں ہو پاتے. اور پھر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی, یہ بات تو واضح لفافوں کے استعمال میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی کہ جو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حرام اور نجس ہیں. زیادہ میل ملاپ رکھنے، تعلقات رکھنے، اس انسان کے خلاف ہمارے دل میں کوئی جذبہ نہیں جو کافر، ہم اس کے اندر محبت کرنے والے، مگر ان تعلقات کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ نجس چیزیں ہم تک پہنچ جائیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی قانون بنتا 90% مواقع کو دیکھ کے بنایا جاتا اور سب کو اسے ماننا پڑتا. مثلا فرض کیجیے یہ قانون شریعت کے اندر ایسے کئی قوانین ہیں کہ شراب پینے پہ نشہ آتا، ہو سکتا ہے کہ ایک گھونٹ پینے سے کسی کو نشہ نہ آئے، ایک قطرہ پینے سے کسی کو نشہ نہ آئے، یا ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک شراب پینے والا انسان آج جب مسلمان ہو تو وہ یہ اعلان کرے کہ مجھے شراب سے نشہ نہیں آتا، میرے لیے شراب کیوں حرام ہے. مگر کیونکہ 90% آدمیوں شراب پینے سے نشہ آتا تو قانون کی پابندی سب کو کرنا پڑے گی، پھر یہ فیصلہ مشکل ہو جائے گا کہ کون آدمی اس سے باہر ہے. تو اس طرح ممکن ہے کہ کوئی ایسا کافر ہو جو کوئی نجس چیز استعمال نہ کرے، نہ شراب پیے، نہ صبح کا گوشت کھائے، نہ کوئی حرام چیز کھائے، مگر کیونکہ اکثریت کافروں کی یہ نجس چیزیں استعمال کرتی ہے 90%، اس لیے قانون بنا دیا گیا کہ اس لیے ان کو نجس سمجھو. نجس کا مطلب کیا؟ بات کرنا تو جائز، اٹھنا بیٹھنا تو جائز، ان کے ہاتھ کی چیز استعمال کرنا، ان کے ہاتھ کی پتی ہوئی چیز کھانا غلط، صرف اسی لیے کہ وہ نجاست ہم تک منتقل نہ کر لیتا. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے مگر میں نے مختصراً اس لیے بتا دیا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نجاست ہمیشہ گندگی کا نام نہیں، کبھی ایک انتہائی صاف ستھری چیز بھی کسی مصلحت کی بنا پر اسلام میں نجس ہو سکتی. اب آئیے ہم اپنے مسائل فقہ پر گفتگو کا آغاز کریں. نجاست کی بات مکمل ہو گئی، اب متاخرات. لیکن پھر ایک مسئلہ یاد دلا دیا جائے جو آپ نے بار بار سنا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں نجس، ہمارے اردو زبان میں سب کے لیے ایک لفظ ہے نجس، لیکن فقہ کے اندر نجس چیزوں کی دو قسمیں، ایک کو کہا جاتا ہے اصلی نجس، باقی نجس، عینی نجس. یہ پہلی قسم جو اصلی نجس ہے، اصل نجاست اس کے اندر ہے، جو ذاتی نجس ہے یعنی جب سے وہ بنی اس وقت سے وہ نجس ہے، یا عین نجس ہے، خود وہ نجس ہے، جس کے اندر وہ 10 چیزیں آتی ہیں یا 11 چیزیں یا 12 چیزیں جو آپ نے تقریباً سارا سال سنا اور بچے کو یاد ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جن کو فقہ میں کہا جاتا ہے متنجس، نجس شدہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو اصلی نجس نہیں، اصلی تو یہ پاک ہے، ذاتی نجس نہیں، ذات کے اعتبار سے تو یہ پاک ہے، عارضی نجس ہے، عارضی طور پر نجس ہو گئی ہے، جیسے خود یہ پاک چیز ہے. یعنی ہر وہ چیز جو کسی اصلی نجاست کے ملنے سے نجس ہو جائے. ہمارا یہ رومال، اگر اس کے اوپر کسی کافر کا پسینہ لگ گیا تو یہ بھی نجس، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ نجس، اور خود پیشاب کو بھی کہتے ہیں کہ نجس، مگر دونوں میں بنیادی فرق. پیشاب اصلی نجس، ذاتی نجس، پیشاب کی ذات نجس، جہاں پیشاب ہوگا نجس ہوگا، یہ عارضی نجس. آج اس پر پسینہ گر گیا یا پیشاب لگ گیا نجس ہو گیا، 2 گھنٹے کے بعد ہم جا کر اس کو پاک کر سکتے ہیں، یہ دوبارہ پاک ہو جائے گا. یعنی جب یہ بنا تھا، جب یہ پیدا ہوا تھا، بنا تھا تو پاک تھا، بعد میں کسی وجہ سے نجس ہو گیا اور پھر اس کو ہم پاک کر سکتے ہیں. ایسی چیز کو فقہ میں کہا جاتا ہے متنجس یا نجس شدہ، جو خود نجس نہیں ہے، کسی اور نے آ کر اس کو نجس کیا. اب شریعت کا ایک اصول کہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے سوائے ان 10 چیزوں کے، پیشاب، پیمانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب، بیئر اور آقا خمینی کے فتوے میں نجاست لانے والے اونٹ کا پسینہ. ان 10 کے علاوہ اس کائنات کی ہر چیز پاک ہے، ہر نئی چیز، ہر چیز پاک ہے، چاہے وہ چیزیں معصومین کے زمانے میں ہو یا آج کہیں سے پیدا ہو جائیں اور بنا لی جائیں. جانوروں میں تو اکثر دیکھا کراس بریڈنگ کر کے نئی نسل پیدا کی جاتی. بہرحال ان 10 یا 11 چیزوں کے علاوہ ہر چیز پاک ہے، اور اب یہ کسی مجبوری سے نجس ہو جائیں گے لیکن ان کو دوبارہ پاک کرنا ممکن ہوگا. یہ ایک پہلا اصول شریعت کا ذہن میں رکھیے، اس کے بعد ہماری گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے. تو سوائے 10 چیزوں کے باقی ہر چیز پاک ہے، ہاں وہ متنجس ہو سکتی، یعنی اس کو کوئی نجاست لگ جائے
کچھ شرائط کے ساتھ جس کا طریقہ تو اب بعد میں ہی آئے گا رب الاول میں, تو وہ دوبارہ نجیس ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو احساس طریقے سے پاک کر سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز کو شریعت نے نجیس پاک قرار دیا, سوائے سب کے ہر چیز کو پاک قرار دیا, تو یہاں تک کہا ہے کہ ہر چیز کو پاک سمجھو, کلو شیل لکا طاہر حتی تعلم بعینہ انہ نجس, ہر چیز کو پاک سمجھو, اور جب تک کہ تمہیں 100% یقین نہ ہو جائے کہ اس پہ کوئی نجاست آ کے لگی, یہ تمہارے لیے پاک سمجھی جائے گی. ہر چیز پاک ہے اور اس وقت تک پاک رہے گی جب تک کہ 100% یقین نہ ہو جائے کہ اس پر مثلا پیشاب لگ گیا ہے یا خون لگ گیا ہے یا کوئی بھی نجاست لگ گئی. اسی وجہ سے شریعت نے یہ اصول جاری کیا کہ وہ تمام چیزیں جو بازاروں میں ملتی ہیں, کسی مسلمان کے پاس ہیں, حتیٰ یہ کہ کافروں کے پاس ہیں, آپ کے لیے وہ سب بالکل پاک ہے. زیادہ تحصیل سے پڑھنے کا حکم ہی نہیں. آٹا, دال, چاول, صابن, گھی, تیل, کپڑے, جتنی چیزیں ہیں, چاہے مسلمانوں کے بازار میں ہو یا کافروں میں, اگر 100% یقین ہو جائے کہ یہ نجیس ہے تو ٹھیک, ورنہ ہر چیز کو پاک سمجھو. اگر آدمی بال کی چھال نکالے تو شاید کوئی چیز بھی پاک نہ ہو. یہ آتا جو ہمارے سامنے آتا, یا فرض کیجیے کہ ہم برطانیہ میں رہتے ہیں, وہاں ہمارے سامنے آتا, بال کی کھال میں جائیں تو پتہ نہیں یہ آٹا کھیت میں تھا, یہ گندم کس نے اسے کاٹا, کس نے بھگویا, کس نے پیسا, کن ہاتھوں سے گزرا, گیلے ہاتھ تھے, سوکھے ہاتھ تھے, مسلمان کے ہاتھ تھے, کافر کے ہاتھ تھے. اگر آدمی غور کرنے لگے تو دنیا کی ہر چیز اس کے نزدیک نزدیک ہو جائے گی. اسی لیے شریعت نے آسان اصول رکھا کہ ہر چیز دنیا کی پاس, دنیا کی ہر چیز پاس, ان سب چیزوں کو چھوڑ, ہر چیز پاس, جب تک کہ تمہیں اس کے نجیس ہونے کا یقین رہو. یقین کا مطلب یہ کہ اگر 99% دل کہہ رہا ہے کہ یہ نجیس لگ رہی, اور 1% یہ انسان اور ایمان اور چانس ہے کہ شاید پاک ہو, تو 1% کو پکڑ کر اس کو پاک سمجھو اور اس کی نجاست کو ذہن سے نکال دو. یہ کتنا آسان مسئلہ ہے شریعت کا, چاہے تم مسلمانوں کے منص میں ہو یا کافروں. ہاں, جہاں 100% آنکھوں دیکھی بات ہے یا 100% یقین کی بات ہے کہ یہ نجیس ہے, وہاں کی بات تو پھر کوئی آگے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اگر 99% تک یہ ہے تو بھائی میں چائے پی رہا ہوں اس ہوٹل میں, کافر کا ہوٹل ہے, کام کرنے والے بھی کافر ہیں, شاید اگر 100% یقین ہے کہ یہ نجیس چائے آ گئی تو کوئی مسئلہ ختم نجیس ہے. لیکن اگر 99% یہ ہے کہ یہ نجیس لگ رہی, 1% یہ امکان ہے کہ شاید پاک ہو, 1% امکان, اب آپ اس کو پاک سمجھیں گے, تحقیق کرنا, معلوم کرنا, ہوٹل والے سے پوچھنا, کچن میں جا کے دیکھنا, یہ سب اسلام نے واجب قرار نہیں دیا. ہاں, صرف 3 موقع ایسے جہاں پر چیز کو نجیس سمجھنے کا حکم ہے. نمبر 1 یہ کہ ایک چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نجیس ہو چکی, کل پرسوں 2 گھنٹے پہلے, اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, شک ہو رہا ہے کہ یہ پاک ہے یا پاک نہیں. آپ کہیں کہ فقہ نے تو کہا ہے کہ اگر 1% کی جان کو تو پاک مانو. نہیں, وہ ایسی چیز کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ یہ نجیس ہو گئی ہے. جس چیز کے بارے میں 1 دفعہ یقین ہو جائے کہ نجیس ہو گئی ہے, اب اس کو پاک سمجھنے کے لیے صرف 100% یقین ہونا چاہیے کہ کسی نے اس کو پاک کر دیا. ہاں, جس چیز کے بارے میں پتا نہیں کہ یہ پہلے پاک ہے یا نجیس, اس میں وہی مسئلہ چلے گا کہ 1% بھی امکان ہو جائے کہ شاید یہ پاک ہے تو پاک سمجھو. لیکن جو چیز تمہارے سامنے یقینی نجیس ہو چکی, اس کو اب جب تک پاک کرنے کا یقین نہ ہو اس وقت تک نجیس سمجھا جائے گا. نمبر 2 یہاں پر چیز کو نجیس سمجھنے کا حکم ہے, وہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کچھ چیزیں ہیں مختصر تعداد میں اور یہ یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نجیس ہے, یہ پتا نہیں چل رہا کہ کون والی چیز نجیس ہے, 3 رومال پڑے ہیں یہ یقین کہ ان میں سے 1 پہ پیشاب کا قطرہ لگا تھا, مگر یہ والا ہے یا یہ والا ہے یا یہ والا, یہ نہیں پتا, اب ہم کس کو استعمال کریں. 3 گلاس ہیں یقین, 3 گلاس جو ہمارے سامنے یقین ہے کہ ان میں سے کسی 1 میں کافر نے پانی پی کر اس کو نجیس کر دیا ہے, لیکن یہ پتا نہیں کہ ادھر والا ہے یا بیچ والا ہے یا الٹے ہاتھ والا. اب اس صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں ایک کوئی ایک گلاس اٹھاتا ہوں اس میں 33% چانس ہے کہ شاید پاک کو اسلام کے 1% کو مان لیتا. نہیں, یہ نہیں چلے گا. اگر محدود تعداد یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں اور یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہوئی تو آپ کو تینوں کو چھوڑ دینا پڑے گا, تینوں کو استعمال نہیں کر سکتے. مگر ذہن میں رکھیے کہ یہ یقین ہے 100% کہ کوئی ایک نجس ہوا تھا. اگر وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ 99% ہے کہ کوئی ایک نجس ہوا تھا تو وہاں بھی استعمال کر سکتے. ہاں, اگر مسئلہ ایسا ہو کہ ایسی چیزوں میں شک ہو رہا ہے جس کا ہم سے تعلق نہیں, اتنا مشکل مسئلہ میں سمجھا نہیں پاؤں گا, کوئی کمی رہ گئی تو آئندہ تقاریر میں. جیسا میں نے کہا کہ 3 گلاس ہمارے سامنے رکھے اور یہ یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نجس, اب ہمیں یہ تینوں چھوڑ دینا پڑیں گے. لیکن اگر 3 گلاس ہیں, ایک نجس ہو گئے, دو ہمارے سامنے ہیں, ایک کہیں اور, جیسے ہوٹلوں میں ہوتا کافر نے پانی پیا, 50 گلاس میں ہوٹل میں, 10 میں کافروں نے پانی پیا, 40 میں مسلمانوں نے. اب یہ پتا ہے کہ ہوٹل کے 50 میں سے 10 گلاس نجس ہیں, مگر ہمارے سامنے جو گلاس آیا ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو ہم اس کو پاک مانیں گے. ہاں, اگر ہماری میز پہ 2 گلاس رکھے, دونوں ہمارے سامنے ہیں, اس میں سے معلوم ہے کہ ایک نجس ہے ایک پاک, تو دونوں کو چھوڑنا پڑے گا. یعنی جن چیزوں کے بارے میں یقین ہو کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہے, اگر وہ سب ہمارے استعمال میں ہے تو سب کو چھوڑنا پڑے گا, اور اگر ان میں سے کچھ ہمارے پاس ہے کچھ کسی اور کے پاس ہے تو پھر ہمارے لیے احتیاط کرنا ضروری نہیں. مسئلہ مشکل ہے مگر یہ بعد میں اس کی وضاحت اپنے مقام پر ہوگی. تو دوسرا مقام جہاں یہ یقین ہو کہ چیز نجس ہے مگر 3-4 میں سے کون سی چیز نجس ہے وہ پتہ نہیں چل رہی, تو اس صورت میں سب سے احتیاط کرنا واجب ہے, پاک نہیں سمجھ سکتے. اور تیسرا مسئلہ ایسی چیز کا جس میں اینیمل پروڈکٹ یا کسی جانور کے جسم کے اجزاء شامل, چاہے اس کا خون ہو یا چربی ہو یا گوشت ہو, کوئی بھی چیز, اس کو بھی ہم نجس سمجھیں گے. کچھ تفصیل کے ساتھ جو پہلے آ چکی ہے, آج میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں. وہ جس مسئلے کو سمجھنا چاہے وہ وہی مردار کے مسائل کو دوبارہ دے. ان 3 چیزوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز پاک, جب تک کہ 1% بھی یہ چانس رہے کہ شاید یہ چیز پاک ہوگی, 1% بھی رہے تو اس کو آپ پاک مانیں گے ان 3 کے علاوہ. اب یہ تو بات ختم ہو گئی. یہاں پر ایک آخری مسئلہ اسی سے متعلق, یہ کچھ اصولوں کی آج بات ہو رہی ہے, باقی ان کی تشریح بعد میں ہوگی. ایک مسئلہ اور, یہ مسئلہ میں نے کئی دفعہ بتایا بلکہ میری اکثر تقاریر میں یہ آ گیا, اس لیے اس وقت اشارہ کروں گا, موضوع کی وجہ سے بیان کرنا ضروری لیکن تفصیل نہیں آئی کہ یہ تو اسلام نے بتا دیا کہ 1% بھی اگر چانس ہو کہ یہ پاک ہے اور 99% یہ خیال ہے کہ نجس ہے تو اسے پاک مانو, لیکن اگر کوئی آدمی احتیاط کرنا چاہے, یہ اسلام میں صحیح ہے یا غلط ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اسلام میں ایک چیز احتیاط ہے. احتیاط کے معنی کہ شریعت آپ سے نہیں کہہ رہی ہے کہ فلاں چیز کو نجس مانو, ہم خود اس چیز کو نجس سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے ہم سے. احتیاط وہ احتیاط کہ جس کے اندر شریعت نے تو اجازت دی ہے کہ فلاں چیز استعمال کر سکتے ہو, مگر ہمارے دل میں کافی حد تک یہ خیال آ رہا کہ اس میں نجاست, اس چیز میں نجاست داخل ہو گئی. یہ اتنا نہیں ہے کہ شریعت اس کو حرام کہہ دے, مثلا 100% یہ خیال آ جائے تو دوسری بات, 100% نہیں, 80% یہ خیال ہے کہ یہ چیز نجس لگ رہی, 70% یہ خیال ہے کہ یہ چیز نجس لگ رہی. اب شریعت کیا کہتی ہے کہ ایسے خیال پر عمل کرنا واجب نہیں, لیکن اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو ایک اچھی چیز اس نے, اچھا کام اس نے کیا, اسے ثواب مل سکتا. مثلا بطور مثال ہمارا پاکستان کا ماحول ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں, یا انڈیا میں بھی ایسا ہوتا کہ ایک حلوائی کو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی, اب صرف بطور مثال, ہندو سے گھی لے رہا ہے اور تیل لے رہا اور ایسی چیزیں لے رہا ہے ہندو سے کہ جس سے وہ مٹھائی بنائے گا اور ہمارے سامنے پیش کرے گا. اب شریعت کے اعتبار سے تو آپ نے یہ دیکھا منظر اپنی آنکھوں سے, 99% ہم کو یہ ہے کہ بھائی یہ اس سے لے رہا ہے, یہی گھی تو مٹھائیوں میں استعمال ہو, یہی ہندو کے ہاتھ کا تیل تو مٹھائیوں میں استعمال ہو, جو اس کی دکان سے مٹھائیاں مل رہی ہیں اسی سے بنا رہا, مگر 1% انسان تو موجود کہ بھائی اس کی دکان ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ پاؤ آدھا پاؤ ایک ڈبہ کسی مسلمان سے بھی گھی کا لے آیا 1% چانس تو موجود ہے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ اس نے ہندو کے ہاتھ والے تیل سے مٹھائی بنائی. اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا, یہ عادل نے نہیں بتایا, یہ دیکھا کہ ہندو ایسے تیل کو جس میں اس کا ہاتھ لگا جس مسلمان مٹھائی والے کو سپلائی کر رہا اور یہ اس کی دکان میں جا رہا ہے اور وہ مٹھائیاں بنا کے دے رہا. لیکن 1% کے امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مٹھائی والا کسی مسلمان سے بھی تیل لیتا اور ہمارے سامنے جو مٹھائی آئی وہ اسی تیل کی پتی ہوئی. 1% امکان تو موجود ہے, اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اس مٹھائی والے کی مٹھائی تم کھا سکتے ہو, یا یہ جو اصل حلوہ پوری بیچ رہا ہے تیل میں پتا کے اس کو تم کھا سکتے ہو. مگر یہ منظر دیکھنے کے بعد 99.7% یہ خیال تو پیدا ہو گیا کہ مٹھائی والے کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی احتیاط میں احتیاط نہیں کرتا ہوگا. 100%, 60%, 70%, 80% یہ خیال پیدا ہو گیا. نہیں ہے کہ دوسرا آدمی اس مٹھائی والے سے مٹھائی لے رہا ہے اسے روکو اور کہو کہ غلط ہے, حرام ہے, ناجائز. نہیں, وہ لے سکتا ہے, تم احتیاط کر رہے ہو, یہ اچھی چیز. تب جب یہ امکان 60% سے زیادہ ہو. اب یہ کچھ ایسے جملے ہیں کہ جو میں صرف آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں, اور میں شریعت کا لفظ ہے, جب قوی زن ہو, طاقتور زن ہو کہ یہ آدمی نجاست کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, احتیاط کریں تو اچھا. لیکن یہی احتیاط جب بڑھ جائے, ایسے مقام پر کرے کہ جہاں پر 50% سے بھی کم شک ہے نجاست کا, مگر ہم احتیاط شروع کرتے یہ غلط ہے, اس کو شریعت میں بکواس کہتے ہیں. یعنی شریعت کہہ رہی ہے کہ کھلا چیز پاک سمجھو. اگر 60%, 70% انسان ہے کہ شاید نجاست ہے اور ہم اپنے آپ کو بچانے تو ایک اچھا کام کیا, اور اگر 50% سے کم ہے یا بہت کم 5% اور ہم احتیاط کریں گے ہم نے غلط کام کیا, بعض اوقات یہ حرام ہو جاتا ہے, اس کو سپاہی وسواس کہا جاتا ہے. ہم گئے کسی مومن کے گھر میں دعوت, بلا وجہ اعتماد آنے لگا, پتہ نہیں کہاں سے یہ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آیا, نجیس ہے یہ بات. اب یہ ایسا احتمال ہے کہ شریعت اس کو بالکل غلط اور بعض اوقات حرام کہتی. ہم گئے کسی مومن کے گھر میں, اس نے کہا بیٹھی, ہم نے سوچا پتہ نہیں یہ فرش پاک ہے یا نجیس ہے, ہم کیسے بیٹھ جائیں. اب یہ جو احتیاط ہے یہ بالکل حماقت والی احتیاط ہے. یا ہمارے گھر میں کوئی مومن آیا ہے, عام مومن, پابند شریعت نہیں, عام مومن, ہم نے اس کو آتا دیکھا, فوراً مطلب چاندنی کو یا اوپر کی چادر کو یا مسلح کو لپیٹ لیا, پتا نہیں یہ باہر سے آ رہا ہے, پیر پاک ہو, نجیس ہو, گندے ہوں, صاف ہوں, یہ چادر نجیس نہ ہو جائے. یہ احتیاط, اب یہ بالکل حماقت والی احتیاط ہے. راستہ بالکل خشک, سوکھا ہوا راستہ, کہیں پہ کوئی کیچڑ وغیرہ نہیں, پھر بھی ہم اپنے کپڑے بہت اوپر اٹھا کے چل رہے تو پتا نہیں یہاں پہ کوئی نجاست نہ لگ جائے, یہ احتیاط بالکل غلط احتیاط. ہاتھ ملا رہے ہیں, پتا نہیں جن لوگوں سے ہاتھ ملایا یہ مسلمان ہے یا کافر. مسلمانوں کا ملک ہے, 90% مسلمان, 15 آدمیوں سے ہاتھ ملانا پڑا, جا کے پاک کر رہے ہیں کہ پتا نہیں یہ ہاتھ پاک نجس تو نہیں ہو گیا, کوئی اس میں کافر تو نہیں تھا, یہ احتیاط بالکل حماقت. یا جیسے بعض اوقات لوگ برتن وغیرہ پاس رکھتے ہیں نظر و نیاز کے موقع, کسی بچے نے, کسی مسلمان نے آ کے چھو لیا, اب یہ نجس نہ ہو گیا ہو, یہ کہیں گے اس کو دوبارہ پاس دیا, یہ احتیاط نہیں, یہ بکواس ہے اور اس کو شریعت نہیں مانتی. بیت الخلاء میں ہے, ایک لوٹا پورا استعمال کیا, پھر بھی یہ ہے کہ شاید میں پاس نہ ہوا, دوبارہ اور پانی استعمال کرو, یہ احتیاط نہیں ہے, یہ بکواس. غرض یہ کہ جب احتیاط بغیر کسی وجہ کے ہو, کوئی ایسی وجہ سامنے نہیں, ایک انسان ہے نجاست کا مگر بہت چھوٹا انسان, اس کی آپ پابندی کریں تو شریعت اس کو اچھا نہیں کہتی, یہ برا کام تم کر رہے, بلکہ بعض حالتوں میں کہا جاتا ہے کہ تم حرام کام کر رہے. تو ذہن میں پھر خلاصہ رکھیے ساری گفتگو, کہ ہر چیز دنیا کی پاس ہے سوائے 10 نجاستوں, جب تک کہ 1% انسان بھی, یا بزرگوں کی اصطلاح 16 آنے میں 1 پائے بھی انسان ہو کہ شاید یہ پاک ہو, اسے پاک مان, پھر بھی وہ چیزیں جن کے بارے میں سن نے ابھی 60-70% امکان ہے کہ شاید یہ نجیس ہو گئی, اس میں کوئی احتیاط کرنا چاہے تو اچھا ہے, جو نہ کرنا چاہے اس کو کوئی روکے نہیں, اس پر پابندی نہ لگائے, مگر وہ چیزیں جس میں بہت چھوٹا چانس ہے نجاست کا پھر بھی ہم اس کو ذہن میں رکھ کے اس سے دوری اختیار کریں یہ اچھا کام نہیں ہے شریعت میں بکواس ہے بعض اوقات حرام کی حدوں تک پہنچ جاتا کہ جب امام سے ایک آدمی نے کہا تھا عبداللہ ابن سنان نے چھٹے امام سے جا کے عرض کی تھی کہ مولا ایک آدمی ہے جو ہر وقت وضو اور غسل میں پڑا رہتا یعنی بہت وضو کرتا ہے بار بار اسے شک ہوتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا غسل کر کے نکلا بار بار شک ہو رہا ہے شاید میرا غسل صحیح نہیں ہوا امام نے کہا کہ وائے ہو اس کی عقل پر وہ شیطان کی عبادت اور شیطان کی اطاعت کر رہا اور راوی نے حیران ہو کر کہا مولا ایسے آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں امام نے کہا تم جا کر خود اس سے پوچھو وہ بھی یہی کہے گا کہ شیطان مجھے بار بار وسوسے میں ڈال رہا اس لیے میں وضو کر رہا ہوں اور غسل کر رہا ہوں تو اسے بدترین عمل بلکہ اطاعت شیطان قرار دیا گیا اور یہی وہ خرابی جو اکثر آپ دیکھیں گے یہ ایک اعتراض بھی ہوتا شاید آپ کے حلقے میں نہ ہو کہ جو لوگ زیادہ دیندار ہیں زیادہ نمازی زیادہ روزے دار زیادہ دعائیں مانگنے کے عادی انہیں کے یہاں یہ احتیاط زیادہ کپڑے سمیٹ کے چلنا لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا برتن الگ کرنا زیادہ پانی استعمال کرنا بار بار وضو کا خیال رکھنا تو لوگ حیران ہوتے کہ آخر اس کے پاس تو زیادہ علم بعض صاحبان علم کے پاس آپ کو یہ چیز نظر آئے گی مگر معصوم نے اسے بیماری کہا بیماری عالم کو بھی لگ سکتی ہے جاہل کو بھی لگ سکتی مسئلہ جاننے والا بھی بیمار ہو سکتا ہے جس کو مسئلہ بتانا ہو وہ بھی بیمار ہو سکتا یہ ایک مینٹل کیس ہے یا صحیح بیماری اس لیے اس کا مسائل سے کوئی تعلق نہیں شریعت نے اس کا علاج یہ بھی بتایا کہ فقہ کے مسائل اچھی طرح یاد کرو جو ذمہ داری شریعت نے بتائی اس سے زیادہ احتیاط نہ کرو پھر کبھی شیطان تم پر قابو نہیں پا پائے گا یہ تو نجاسات اور مطہرات کے درمیان کے کچھ مسئلے تھے جن کو بیان دیا گیا اب انشاءاللہ مطہرات پر گفتگو شروع کرنا مگر آئندہ ہفتہ جیسا کہ میں نے بتایا آخری ہفتہ ہوگا ہمارے درس کا ربیع الاول سے پہلے نئی گفتگو چھیڑنا مناسب نہیں تو مظاہرات میں بھی ایک ایسی ہی بحث ہے ایک انٹرسٹنگ مسئلہ ہے ان کے لیے جو کتاب سے ہٹ کر معلومات حاصل کرنا چاہوں کچھ کتابوں میں مظاہرات 10 ہیں کچھ میں 12 ہیں کچھ میں 15 ہیں کچھ میں 18 ہمارے علماء میں اس میں بڑا اختلاف ہے بنیادی مسئلے کی وجہ سے انشاءاللہ یہ مسئلہ آئندہ میں بتا دوں گا اور پھر مظاہرات کی صحیح گفتگو کو ربیع الاول کے مہینے ہی میں شروع ہو سکے گی درود بھیجے محمد و آل محمد آج کل کے حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کرنا تھی لیکن موضوع اتنا نازک ہے کہ اگر ہر چیز کو کھول کے اور واضح طور سے بیان کیا جائے تو بہت امکان اس بات کا ہے کہ ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس لیے میں بہت مختصر طریقے سے بیان کروں گا اور سمجھنے والے شاید سمجھ جائیں کہ میرا ارادہ اور میرا مقصد کیا ہے اگر یہ موضوع طولانی ہو گیا تو آئندہ ہفتے بھی اس پر گفتگو ہوگی ورنہ آئندہ ہفتے اس پر گفتگو نہیں ہوگی بلکہ ہمارا ایک پرانا اعلان کہ ہر 2 مہینے کے بعد ایک تقریر صرف وہ جو بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوالات ہیں کچھ ایسے سوال ہیں جو ہر آدمی پوچھتا ان کے جوابات دیے جائیں گے سوال جواب کے سیشن میں تو مختصر گفتگو ہوتی لیکن عام طور پر جیسے کیا جادو کا کوئی اثر ہے اسلام میں جنوں کی کیا حقیقت ہے بہت سے ایسے سوالات ہر 2-2.5 مہینے کے بعد تقسیم دین کے انداز میں سوال و جواب کا ایک وقفہ ہوگا سوال آپ کو نہیں پوچھنا ہے جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں انہی کا جواب دیا جائے گا تو آئندہ ہفتہ ایک تقریر ہوگی آج کا موضوع نامکمل رہا تو اس کو مکمل کیا جائے گا ورنہ وہ ہر 2 مہینے کے بعد ایک نشست جو شروع ہوگی اس کو آئندہ ہی جمعے سے شروع کیا جائے گا اور موضوع جو ہمارا تھا وہ یہ کہ جسمانی اعتبار سے ایک ایسی بیماری ہے جس سے دنیا کا ہر پڑھا لکھا آدمی واقف ہے سرطان یا کینسر کی بیماری جس کے بارے میں طب میں آج کل سب سے زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے بحث بھی ہو رہی ہے اور اگر یہ موجودہ زمانے کی خطرناک بیماری ایڈ سامنے نہ آتی تو شاید ابھی بھی سب سے زیادہ طبی رسالوں کی سرخیوں میں کسی کینسر کی بیماری کا تذکرہ ہوگا کینسر کی بیماری کے بارے میں تازہ ترین تحقیقات کیا ہے اس پر تو میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈینٹ فوراً گردن پکڑ لیتے ہیں لیکن ایک عام چیز جو مشہور چلی آ رہی اسی کو ذہن میں رکھتے کہ یہ بالکل نیچرل فینومینا ہے جو ان نیچرل طریقے سے ہوتا ہے. یعنی کینسر کے بارے میں جو عام شہرت اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر غلطی ہے تو بہرحال کی بات اس لیے ہوگی کہ نہ ہم کوئی ڈاکٹر ہے نہ ہی کوئی حکیم ہے نہ ہی نیم حکیم ہے. جو سنی سنائی بات ہے وہی بیان کی جا رہی کہ بالکل ایک فطری چیز جو قدرتی چیز جس انداز سے انسان کے جسم کے سیلس کو اور خلیوں کو بڑھنا چاہیے کینسر میں یہی ہوتا ہے کہ یہی خلیے بڑھتے ہیں مگر غیر فطری طریقے سے جس انداز سے بڑھنا چاہیے اس سے زیادہ تیزی سے بڑھنے لگتے اور انسان موت کے کنارے پہنچ جاتا. یہ بات بھی ذہن میں رکھی کہ پروردگار عالم نے یہ جو دو دنیایں بنائی ایک ہمارے جسم کی دنیا ایک ہمارے روح کی دنیا ایک مادے کی دنیا اور ایک ایمان کی دنیا ان میں تقریباً ایک جیسے قانون چلتے ہیں. جس طرح زہر جس میں انسانی کو نقصان پہنچاتا اسی طرح زہر کی مانند کچھ گناہ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں. جس طرح سے جسم کو کینسر کے ذریعے سے نقصان پہنچتا اس طرح ایمان کو بھی کینسر کے ذریعے نقصان پہنچتا. خصوصیت کے ساتھ جس چیز کا تذکرہ مجھے کرنا وہ وہی کہ جس طرح آج جسمانی کینسر بہت زیادہ پھیلا ہوا اسی طرح دنیا کے بعض علاقوں میں ایمانی کینسر کو بھی پھیلایا جا رہا اور لوگ اپنے جذبے کو دین کے جوش و خروش اور دین کے لیے کام کرنے کے حساب سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی عبادت کر رہے مگر وہ انتہائی نقصان دہ ہو جاتا. شریعت میں اہم ترین حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. شریعت میں اہم ترین حکم ہے تبلیغ کا. شریعت میں اہم ترین حکم ہے دوسروں تک دین کی بات پہنچانے کا. بلکہ اس سے بڑھ کر شریعت میں کہا گیا کہ تمہاری محبت کا ثبوت یہی تم اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو محبت کا ثبوت یہی کہ تم کس حد تک اس سے احکام دین پہنچاتے ہو. تبھی تو روایت کے اندر یہ آیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا نعم الحدیت و نعم العطیت الموعظہ. ایک بہترین گفٹ ایک بہترین تحفہ ایک بہترین عطیہ ایک بہترین بخشش جو تم کسی کو دے سکتے ہو وہ ہے الموعظہ. اسے ایک صحیح نصیحت کر دو اسے ایک اچھی نصیحت کر دو اسے ایک کام کی بات بتا دو. یہ بہترین عطیہ ہے کہ جو تم نے کسی دوسرے مومن کو دیا. اور تبھی یہ ارشاد فرمایا نعم الصدقۃ الموعظہ بہترین صدقہ. صدقہ کے بارے میں آپ کو معلوم اس کے فوائد اس کے اثرات اس کے نتائج کتنی بلاؤں کو دور کرتا کتنی پریشانیوں کا خاتمہ کرتا انسان کے لیے کتنے راحت و آرام لے کے آتا. اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ نعمت صدقہ الموعظہ بہترین صدقہ جو تم راہ خدا میں دے سکتے ہو وہ درہم و دینار نہیں وہ دولت و مال کے انبار نہیں بلکہ وہ ہے کہ کسی برادر مومن کو ایک اچھی بات بتا دینا دین کی بات بتا دینا. سبھی پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا کہ نعم العبادت و الموعظہ بہترین عبادت جو تم انجام دے سکتے ہو وہ یہ کہ ایک کلمہ ایک جملہ ایک سنٹینس نصیحت کا کسی سے کہو جس کے ذریعے وہ کسی اچھی بات پر عمل کرے یا کسی برائی سے اپنے آپ کو روک لے. پھر پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے کہ نعم المومن خدا کے نزدیک بہترین مومن وہ ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی کسی گروہ کے سامنے جس کی وجہ سے اس گروہ کے دل میں احساس پیدا ہوا کسی حرام کام کی خرابی کا یا کسی واجب کام کی اہمیت کا اور یہ عمل بہتر ہے ایک سال کی مسلسل عبادت سے. ایک سال تک مسجد میں مسلح بٹھا کے بیٹھ جاؤ نمازوں پر نمازیں سجدوں پر سجدے دعاؤں پر دعائیں تسبیح پر تسبیح پڑھتے رہو اور سارا سال روزہ رکھتے رہو ساری رات جاگ کے عبادت کرتے رہو 365 دن کی محنتوں کے بعد جسے کتنا ثواب تمہیں ملا اس سے زیادہ ثواب اس مرد مومن نے کما لیا کہ جس نے فقط ایک منٹ لگایا کسی کو اتنا کہنے میں کہ مثلاً نماز واجب ہے مثلاً گانا حرام ہے مثلاً تم یہ غلط بات کر رہے ہو یہ گناہ کر رہے ہو ایک جملہ کہہ کر تم نے اس سے زیادہ ثواب کما لیا جو ایک سال تک مسجد میں بیٹھ کر عبادت خدا انجام دے رہا ہے. بلکہ آخری منزل پہ یہ آ گئی روایت بھی روایتیں بہت ساری ہیں مگر ایک منزل آ گئی کہ جب آ کر پوچھنے والا اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام اتنا بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے آپ کی مسجد میں مسجد نبوی مدینہ کی مسجد جس کے بارے میں روایت کہ یہ دنیا کی دوسری افضل ترین مسجد ہے. پہلے مسجد الحرام جس میں خانہ کعبہ ہے دوسری افضل ترین مسجد نبوی، اور پھر مسجد نبوی بھی آج کے زمانے کی نہیں، رسول کے زمانے کی مسجد. آپ میں سے جن کو حج یا عمرے کی توفیق ملی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ رسول کے زمانے کی مسجد جنت کا ٹکڑا کہلاتی. پیغمبر کا فرمان، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے منبر کے بیچ میں جتنی مسجد ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. روایات کے مطابق قیامت کے دن اس ٹکڑے کو اس مسجد سے کاٹا جائے گا اور اٹھا کر اپنی جنت میں ملا دیا جائے گا. عبادت کرنے کا وہاں اتنا سوا کہ آج کے زمانے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ باقاعدہ قطار لگانا پڑتی ہے کہ وہ آگے والا ہٹے تو ہم جا کے نماز پڑھے. تو چھوٹا ٹکڑا نہیں، کافی بڑا ٹکڑا ہے، مگر اتنا حج وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرنے والا جو ابھی گھنٹے عبادت کر رہا ہے، مسلسل عبادت کر رہا ہے، شہر مدینہ میں عبادت کر رہا ہے، جنت کے ٹکڑے میں عبادت کر رہا ہے، رسول کے سامنے عبادت کر رہا ہے، اور آ کر پوچھنے والا سوال کرتا ہے اللہ کے رسول، اس کی عبادت کو دیکھ دیکھ کے ہم حیران ہو رہے ہیں. مگر اسی کا ایک دوسرا سگا بھائی ہے، اسی کا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے مگر صرف واجب، روزے رکھتا ہے مگر صرف رمضان کے، عبادتیں انجام دیتا ہے مگر انتہائی قلیل. البتہ یہ ہم نے دیکھا جہاں اسے موقع ملتا ہے، جہاں پہ اس کو کسی طریقے سے چانس مل جاتا وہ فوراً حق کی بات کہتا، وہ فوراً واجبات کی تعلیم دیتا، وہ بہت فوراً حرام کی خرابی کو بتاتا. اللہ کے رسول، ان دو میں سے بہتر کون ہے؟ پیغمبر اسلام فقط اتنا نہیں کہا، ویسے روایت کے انداز سے آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، پیغمبر اسلام نے اتنا نہیں کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو حق کی بات کہتا ہے اس سے جو عبادت انجام دیتا. پیغمبر نے کہا فضلو فضلی علی الامہ، یہ جو آدمی جو عبادتیں انجام نہیں دے رہا اتنی زیادہ کہ دنیا تعریف کرے، وہ کام کر رہا ہے کہ دنیا گالیاں دے. یعنی حق کی بات کہنا، صحیح بات کہنا، واجبات کی تلقین کرنا، حرام سے روکنا، اس کو اس عبادت کرنے والے پر اتنی فضیلت حاصل ہے جتنی میری فضیلت میری امت کے اوپر ہے، جتنا میرا اپنی امت سے بلند مقام ہے، جتنے بلند مرتبے پر میں ہوں، اتنا امت اور رسول کے درمیان فضیلت کا فاصلہ ہے، اتنا فضیلت کا فاصلہ اس نمازی اور روزے دار کے مقابلے میں اس بھائی کو ہے جو واجبات کی پابندی کرنے کے بعد اب کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے. اتنا بلند مقام، اتنا بلند مرتبہ، اتنا بلند رتبہ، اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر کافر بھی، اگر فاسق بھی، اگر گناہگار بھی، اگر مجرم خدا بھی آ کر تم سے کوئی نصیحت کی بات کہے تو اسے سنو اور فوراً اس پر عمل کرو، قبول کرو. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اہمیت کی وجہ سے، لیکن اتنی اہمیت کے باوجود، اتنی فضیلت کے باوجود، اتنی تاکید کے باوجود، یہ تبلیغ کا یہ طریقہ بھی ایک فطری انداز سے ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. خود ہوں بلا سبیل ربے کا بل پھر حکمہ بل معذل حسنا و جادل ہم بل نتی یا افسن. قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے پروردگار کے راستے پہ لوگوں کو لاؤ، مگر حکمت کے ذریعے سے، تانائی کے ذریعے سے، عقل مندی کے ذریعے سے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے، بل معذل حسنا اور اچھے معاہدے سے. اچھے معاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ جنت کے قبریں سنا کے، حوروں کو دکھا کے، جنت کے محلات کی زیارت کرا کے. اس جہنم کا تذکرہ قرآن نے جنت سے زیادہ کیا ہے، لیکن ون معاہدت حسنا، جنت کی بات ہو یا جہنم کی بات، اچھا طریقہ ہو، انداز اچھا ہو، وہ جادل ہم بلتی یا آسن، گناہگاروں سے ڈسکشن کرو، بحث و مباحثہ کرو، مگر اچھے طریقے سے. جب یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ تبلیغ بھی، بلکہ نصیحت بھی، بلکہ دوسروں کو کہنا بھی، حتیٰ یہ کہ نماز کا حکم دینا بھی غیر فطری طریقے سے ہو جائے، تو وہی دین کا کینسر بن جاتا ہے، وہی ایمان کا کینسر بن جاتا ہے. اور اگر آپ مشاہدہ کریں تو ایک بڑی خرابی آپ کو یہاں پہ یہی نظر آئے گی کہ گزشتہ چند مہینوں سے یا گزشتہ چند سالوں سے حالات کو، ماحول کو اور مقام کو سمجھے بغیر جو ہمارے نوجوانوں نے، جو ہماری تنظیموں نے اور جو ہمارے بعض صاحبان علم نے طریقہ اختیار کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ واضح طور پر ہمیں اپنی قوم میں دو گروہ نظر آنے لگے ہیں. کل پر ایسی گفتگو ہونے لگی ہے جو سراسر دین کے خلاف ہے. ان لوگوں سے کہ جو ایسی بات کہہ رہے ہیں گفتگو کرنا ہی بیکار ہے، نہ وہ یہاں آنے والے ہیں نہ یہاں سننے والے ہیں، مگر ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی جائزہ لینا ہے، اپنی کوتاہیوں کو بھی دیکھنا ہے، کہیں خرابی ہماری جانب سے تو نہیں، کہیں دین کی تبلیغ کرتے کرتے ہم بے دینی کے راستے سے تو تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، کہیں یہ ثواب حاصل کرتے کرتے ہم عذاب میں تو مبتلا نہیں ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے، جو پیغمبر اسلام اور امام کا فرمان بھی ہے کہ مومن روزانہ اپنے کام کا جائزہ لیتا رہتا۔ اسی منزل پر مجھے ایک بات جو اور بیان کرنا، یہ بڑی عجیب بات ہے، اس اعتبار سے کہ بعض آپ کو بزرگ علماء عالم کے فرمان اس سے مختلف نظر آئیں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں، مگر مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں اس طریقے سے دنیا کا کوئی طبیب اور ڈاکٹر بغیر مریض کو دیکھے ہوئے اور اس سے مرض کی علامتوں کو سنے ہوئے فقط یہ سن کر کہ اسے بنا بیماری ہے دوا نہیں دے سکتا، اور اگر دیتا ہے تو غلطی کرتا ہے، اگر وہ دیتا ہے تو حماقت کرتا ہے۔ ہر جگہ کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، ہر مقام میں گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے، حتیٰ یہ کہ ایک شہر میں کارگر کی گفتگو الگ ہونی چاہیے، ناظم آباد کی گفتگو الگ ہونا چاہیے، ڈیفینس کی گفتگو الگ ہونا چاہیے۔ الگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ کلم الناس بقدر حقوقہ، جو فرمان رسالت ہے کہ لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقل کو دیکھتے ہوئے، ان کے مینٹل لیول کو دیکھتے ہوئے، ان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے۔ اور یہیں پر ایک بڑی چیز، مجھے اندازہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہو رہی جو ہر ایک کی دلچسپی کی نہیں مگر ہر ایک کی ذمہ داری، بہرحال اس کے اندر یہی وہ چیز ہے جہاں پہ ایک بات مجھے عرض کرنا، وہ یہ کہ ہمارے دین کی بنیاد کی تقریرے کے اوپر وہ عقیدہ یہی کہ ہمیں کتاب کے ساتھ آل محمد چاہیے، یعنی کتاب کے ساتھ ایک شخصیت چاہیے جو اس کتاب کو سمجھائے۔ عام طور پر دنیا کا ہر آدمی، ہر عقل مند، ہر پڑھا لکھا، ہر علم رکھنے والا ایک ہی بات کہے گا کہ سب سے اچھی چیز ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے کتابوں کو چھپایا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے کتابوں کے ذریعے علم پھیلایا جائے۔ لیکن میرا تجربہ یہ کہ باقی دنیا کی بات میں نہیں کرتا، ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں اور جہاں جہاں ہندوستانی اور پاکستانی وہاں کے ماحول میں یہ بڑی غلطی بنتی جا رہی، یہ بڑی گمراہی ہوتی چلی جا رہی۔ کتابوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، کتابیں بازار میں بھری ہوئی ہیں، مفت تقسیم ہو رہی ہیں، بہترین کتابیں، بہت عمدہ عمدہ کتابیں، بڑے بڑے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، مگر بنیادی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ ہمیشہ کتاب کو سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ یہی وہ خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کی تبلیغ کتابیں اور اس کے ساتھ کی تبلیغ بجائے تبلیغ سے کینسر بنتا چلا جا رہا۔ واضح طور پر ہم اپنے بہت سے صاحبان ایمان کو دور دین سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ کتاب وہ ہمیشہ لکھی جاتی ہے جنرل ماحول کے لیے، اس میں کسی خاص علاقے کی ضروریات کا خیال نہیں ہوتا۔ اب بغیر سوچے اور سمجھے اس علاقے میں جہاں کا یہ مسئلہ نہیں، لیکن آپ کا آنا خود ایک نقصان دہ ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ لندن میں، کینیڈا میں، بلکہ یورپ کے اکثر ممالک میں جہاں میں نے خود دیکھا اور مشاہدہ کیا، کتابوں کے آنے سے ہوا یہ کہ اسلام ایک کتابی مذہب بن کے رہ گیا، تھیوری کا مذہب بن کے رہ گیا، پریکٹیکل لائف میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تعریف ضرور کریں گے لوگ اسلام کا کھلا حکم کتنا اچھا ہے، اسلام کا کھلا عقیدہ کتنا عمدہ ہے، کھلا عالم نے اپنی کتاب میں کتنی اچھی دلیل دی، ہر ایک کو تقریریں یاد ہیں، باہر کا ماحول میں نے دیکھا، ہر ایک کو تقریریں یاد ہے، ہر ایک اپنی جگہ چھوٹا موٹا متعلق ہے، اسے غیر مسلم کے سامنے بٹھا دے تو شاید دوسرے کے قائل کر دے، مگر عملی زندگی میں اس کی دین نظر نہیں آتا۔ باتیں کرنے کے لیے بہت اچھی چیز، شراب کے اتنے نقصانات آج ہمیں پتا چلے ہیں، اسلام نے 1400 سال پہلے کہے ہیں، مگر شراب چھوڑنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ مثلا جو آج کی بدترین بیماری ہے ایڈس کی بیماری، یہ حکم اسلامی سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ آج لوگ قائل ہو رہے ہیں اسلام کا حکم کتنا بہترین تھا، نہ ماننے والوں پر آج کس انداز کی مصیبت اور عذاب آیا ہے۔ عذاب اسی کو کہتے ہیں، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا کہ اب عذاب آ رہا ہے، جگایت اور ناگہاں مصیبت ان کو گھیرے میں لے لیتی، مگر ہماری زندگی میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہو رہا ہے۔ حجاب اور پردے کے بارے میں کتابوں پر کتابیں نکل رہی ہیں باہر، مگر نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ حجاب عورت کرتی ہے اور غیر مرد سے ہاتھ ملانا بھی اپنا فریضہ سمجھتی ہے۔ یہ خود میں نے اپنی آنکھوں دیکھی بات آپ کے سامنے بیان کی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اگر کتاب کے ساتھ اس کو سمجھانے والا ایک صحیح شخصیت نہ ہو تو پھر پورا مذہب کتابی مذہب بن کے رہ جاتا۔ آپ کے سامنے صحت کے اصولوں پر دنیا میں کتنے لیکچر ہوتے رہتے ہیں، کتنی کتابیں لکھی جاتی رہتی ہیں، بلڈ پریشر، ہارٹ، ڈائبٹیز، مگر ہر آدمی اس کو سنتا، ٹی وی پر آتا، ریڈیو پر آتا، سینما میں فلمیں دکھائی جاتی ہیں، ہر آدمی کو پتا چلتا ہے بیماری کس طرح پھیلتی ہے، کیا ہوتا، مگر جب وہ صحت مند اور جوان کبھی ان چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا جو آگے چل کر اسے اس بیماری میں مبتلا کر دیں گی۔ فائل ہونا الگ چیز ہے، عمل کرنا الگ چیز ہے، اور عمل کرنے کے لیے ہمیشہ شخصیت کا وجود بہت زیادہ ضروری ہے۔ فقط کچھ باتیں کہہ کے چلا جانا یا ایک کتاب لکھ دینا یا ایک آبجیکٹ چھاپ دینا، جب ہمیں وسائل نہ ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، مگر اسی کو سارا کام سمجھ کے بیٹھ جانا یہ وہ خرابی ہے جس کے نتیجے میں آج ہمارے سامنے رد عمل آ رہا ہے۔ اور ایک بات میں اور کہتا چلوں، خود ستائی کے منزل نہ ہونے پائے لیکن اس کو میں بیان کر دوں کہ تبلیغ کے جو مراحل اور مسائل ہوتے ہیں، دوسرے کے سامنے دین پہنچانے کا جو مسئلہ ہوتا، اس کے اندر ایک بڑا خیال اس بات کا رکھنا پڑتا کہ جب تک کے ساتھ ساتھ رفا نہ ہو اس وقت تک آدمی کبھی صحیح بات سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہی وجہ کہ اکثر تبلیغ ہماری ناکام ہو جاتی۔ آج ہم نے ایک ممبر سے یہ کہا کہ رشوت حرام ہے، مجلس میں رفا بیان کرنے کا نہ وقت ہوتا ہے، نہ موقع ہوتا ہے، اور نہ ہی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ ہم نے کہا کہ رشوت حرام، دو چار حدیثیں پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی، کچھ واقعات پڑھے معصومین کے، اور اگلے دن مجلس میں بیٹھنے والے نے دیکھا کہ مثلا مولانا کا پاسپورٹ کا ایک کام اٹکا ہے، یا مولانا کا کہیں کوئی کاغذ پر جائیداد کا اٹک گیا ہے، اب وہ خود مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پیسے دے کے یہ کام کرا دو۔ وہ کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ممبر پر کہتے ہیں، ہماری زندگی میں ان کی کسی چیز کا پتہ اور وجود نہیں ہے۔ اس نے کل یہ سنا کہ سود کے بارے میں ایسی تقریر کی گئی، یہ اتنا بڑا گناہ، یہ حرام، اس کی یہ خرابیاں، اور کل آ کر مجھ سے کہا جا رہا کہ میں آپ کے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ بتائیے۔ وہ یہی کہے گا کہ ہمارے لیے تو ساری پابندیاں ہیں، مگر اپنے لیے کچھ نہیں ہے۔ کل ممبر سے سود حرام تھا اور آج خود اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کل مطلب یہ بتایا گیا کہ اگر بے پردہ لڑکے اور لڑکی کا ایک جگہ اجتماع ہو، ایک جگہ تعلیم حاصل کریں، تو اس کے کتنے نقصانات ہیں اسلام میں، کتنا حرام اور کتنا بڑا گناہ۔ اور کل مطلب ہم اپنی بیٹی کو لے کر پہنچ گئے کہ فلا اسکول کا داخلہ کرا دو، اور وہ ایسا اسکول ہے کہ جہاں پر مطلب کو ایجوکیشن ہے، وہ یہی کہے گا کہ یہ ساری باتیں ممبر کے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور یہی وہ خرابی ہے جو آپ کو اکثر نظر آئے گی۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ جب انہوں نے کل سود کو کہا اور آج یہ خود بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جا رہے، اعتماد نہیں ہے ذات کے اوپر، کہنے والے پر کوئی بھروسہ نہیں، تو اب یہ معلوم تو کر لینا چاہیے کہ کیا وہ سود الگ ہے جو حرام ہے اور بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کا مسئلہ الگ، کیا وہ رشوت الگ ہے جو حرام اور یہاں حکومت کے محکمے میں رشوت دینا الگ، کیا وہ جو کہا گیا کہ پور ایجوکیشن کے ادارے میں تعلیم دلوانا حرام، وہ ہر ایک کے لیے یا بعض شرائط کے ساتھ اس کی اجازت، کیا یہ جو کل کہا گیا کہ گانا سننا حرام اور آج یہ خود دکان میں کھڑے ہیں ٹی وی خریدنے کے لیے، تو کیا اس میں اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق؟ بجائے اس کے کہ وہ یہ پوچھ لے، ذہن میں پہلا خیال یہی آتا کہ یہ ساری باتیں فقط ہمارے لیے ہوتی اور خود ہر چیز کی جاتی، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ اثر ہونے کے بجائے الٹا اثر پیدا ہوتا۔ اس کے مقابلے میں اگر ساتھ ساتھ فقہ کے مسائل چلتے رہے، آپ نے دیکھا ہو کہ جن کے سامنے فقہی مسائل ہوتے ان کے لیے کبھی یہ پرابلم پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایسے لوگ تو بعض اوقات علماء کے، ہر عالم کی بات نہیں ہے مگر علماء سو بھی ہوتے، ان کی بات غلطیوں کا بھی جواز بھول دیتے ہیں فقہ کے اندر، تو یقیناً اپنی جگہ ایک اچھا عمل اور اچھا اقدام ہے۔ تو جب تک کہ یہ نہ ہوگا، تقاری، درس، یہ ساری چیزیں اور خاص طور پر کتابیں چھاپنا، یہ سب کے سب بالکل بیکار ہو جائیں گے۔ ہم جب نقل کرتے ہیں تو بغیر سوچے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ کہاں تک کیا ماحول ہے، وہاں کن مراحل کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ صحیح ہو رہا ہے عین ہی ان کو اسی کو ہم کو اپنے یہاں لانا، اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنی قوم میں متفرق گروہ نظر آ رہے ہیں۔ اب اسی کراچی میں تقریباً ہر دینی انجمن، تقریباً ہر دینی آرگنائزیشن، بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں تو بے دینوں کی انجمن بھی جو دین کا نام لے کے آتی ہے، آج کل ایک طریقہ نکلا، ایک فیشن نکلا، درس کرانا یا ایک پمفلیٹ ڈھانپنا اپنا فریضہ سمجھا جاتا، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دین کا بڑا کام ہم نے کر لیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں یہ بھی کچھ بہتر ہے، مگر کبھی بھی یہ غور نہیں کیا گیا کہ یہ چیزیں ہمیشہ نامکمل, یہ چیزیں وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گی. جتنے درس ہوتے ان میں کتنے درس ایسے ہیں جن کا تعلق مسائل شفا سے ہے. میں کسی اور علاقے کی بات نہیں کرتا, آپ کا علاقہ سہرسہ کا علاقہ, الحمدللہ ماہ رمضان میں کبھی آپ جا کے دیکھیے کہ درسوں کے کتنے سلسلے جاری, ہر جگہ خلوص نیت کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے جو وہ کر سکتا. مگر جو نئے نئے درس بھی شروع ہو رہے ہیں, ہمارے بے شمار انتہائی جوش رکھنے والے اور دین کا شوق رکھنے والے نوجوان بھی ہیں, مگر پورے رمضان کے اندر اتنے مقامات پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی شفا کی بات بھی کی جا رہی. میں شفا پر اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ انسان اپنی کس ماحول میں رہ رہا, کس ماحول جہاں پر آپ ہزار کہیں کہ رشوت حرام, مگر کون ہے کہ جو اس ماحول کی رشوت سے اپنے آپ کو بچا سکتا. ہزار آپ کہیں کہ بینک سے تعلقات قائم کرنا حرام, مگر کون ہے کہ جو اپنے کانٹیکٹ سارے بینک سے توڑ کر کاروبار کر سکتا. تو اب یہ سارے مسائل آپ کو فقہ میں نظر آئیں گے کہ کس طرح سے حرام و حلال میں بہت ہی معمولی سا فرق ذرا سی تبدیلی کر لے تو وہی حرام خدا کے یہاں حلال بن جاتا, مگر وہ نہیں ہوتا تو تقریریں سننے کے بعد یہ حرام کہہ دیا, یہ حرام کہہ دیا, یہ غلط کہہ دیا, اور ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت کر دیا بن جاتا. اسی لیے معصوم نے سب سے زیادہ اس پر زور دیا, اور پرسوں رات کی مجلس کو میں نے بڑے امام بارے میں جو ایک حدیث بیان کی اس کا نتیجہ بھی علماء نے کہیں نکالا کہ جہاں پر شفانا ہو پیغمبر کا فرمان وہ گھر خراب ہو کے رہے گا, صفا ہو کے رہے گا, کیونکہ دو ہی نتیجے نکلیں. شفا نہیں, اب سنتے ہیں کہ یہ سب چیزیں حرام, یا تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم تو نہیں مانتے. کون اپنے آپ کو اس رشوت سے بچائے, کون اپنے آپ کو آج ٹیلی ویژن سے بچائے, کون عورت اپنے آپ کو مردوں سے گفتگو کرنے سے بچا سکتی. ہم نہیں مانتے, گناہ کر کے خراب ہوں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے جو باقان دیندار ہوں گے, یہ سنا کے حرام ہے, اب ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا, ان کا گھر کیوں خراب اور تباہ ہو کے رہ جائے گا. اس ماحول میں آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اگر فقط یہ موٹی موٹی باتیں سن کر آدمی بغیر سوچے سمجھے ان سے اپنے آپ کو دور کرے, وہ دنیاوی اعتبار سے تباہ ہو کے رہ جائے گا. تو پیغمبر کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ بغیر فقہ کے گھر کی تباہی لازمی ہے, گھر تباہ ہو کے رہنا. اس لیے اہم چیز کا ہمیں خیال رکھنا. اب اتنی کتابیں جب رہی, فقہ کو آسان کر کے چھاپنے کی کون سی کتاب ہمارے سامنے آئی؟ الحمدللہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے, نہج البلاغہ کی تفسیر ہو رہی ہے, بڑے اہم اہم موضوعات کو پانی بنا کے پیش کیا جا رہا. مگر اس ساری کتابوں میں پھر کہہ دوں کہ نہ درس کے خلاف کوئی بات ہے نہ کتابوں, یہ سب ہے مگر بیلنس نہیں.